الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها الغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا من مسترزق فارزقا ألا من مبتلا فعافيا ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگو عزیز بھائی اور دوستو، حق تعالی شانہ زندگی میں ملنے والی اس مہلت و برکت کو قبول فرمائے جو اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائی، اور پھر ایک بار توبہ کے دروازے پر اور اپنے اعمال کی زندگی کے جھانکنے پر اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تازگی کے پیدا کرنے پر اور اپنے مبارک دین کی نسبت کے سارے کاموں میں اپنے آپ کو جوڑنے پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو محض اپنے لطف و کرم سے پھر قبولیت عطا فرمائی. بہت سارے وہ ہیں جو گزشتہ ان لمحات میں اور ایسی مبارک گویا کیفیات میں ہمارے ساتھ تھے، اور آج وہ اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، عمل کا میدان بند ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے عمل کا دفتر ان سے ختم کر دیا گیا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم سب پر بھی پیش آنے والی ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے پہلے. جب تک اللہ نے زندگی دی ہے اس میں موقع ہے اپنے اعمال کے بنانے کا، اپنے ایمان کے سنوارنے کا، اپنی آخرت کو پہچاننے کا، اپنے اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کو مضبوط کرنے کا، اور اپنے لاڈلے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو پہچاننا، ان کی محبتوں کو جاننا، ان کی اداؤں سے اپنی زندگی کو جوڑنا، اور ان کی فکروں کو اپنے سینے سے لگانا، اور ان کے لائے ہوئے دین کی امانت کو دنیا میں پھیلانا اور اپنے گھروں میں بسانا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہر ایمان والے کو دی ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں. جس نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور جو آخرت پر یقین رکھا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا، اس کی اولین یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ اعمال اور یہ منصب اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ آدمی اس کو پورا کرے. اور جب موقع ملے اپنی زندگیوں کے جھانکنے کا انفرادی اور اجتماعی طور پر، تو انہی چیزوں کو ٹٹولے اور انہی چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ جو نسبت مجھے دی گئی تھی اور جس ذمہ داری پہ مجھے کھڑا کیا گیا تھا اور جس بات کا اقرار میری زبانوں نے کیا تھا، ان میں کتنے جھول ہماری زندگی میں آ گئے اور اس کو کیسے دور کیا جائے. اس پر آدمی کا نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اپنے پروردگار عالم کے پاس اپنے آپ کو حوالے کرنا اور پھر ان کے ساتھ اپنی مرضی کی تجدید و تازگی کا عہد و پیمان کرنا، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اسی کا نام توبہ ہے. اور یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ پاک اپنے تمام بندوں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ وہ ان بنیادوں پر اپنی زندگی کو چلائیں. اسی میں اللہ رب العزت نے جو اس امت پر کرم والا ہے کرم فرمائے کہ عمریں تھوڑی ملی اور اجر و ثواب کے پہاڑ امت کو دیے گئے, کبھی رمضان کے عنوان پر, کہیں اللہ کے راستے کے عنوان پر, کہیں دین اور ایمان کی محنتوں کے عنوان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی اس امت کو خوشخبریاں سنائی اور بڑی بڑی بشارتیں دی تاکہ یہ امت اس راستے پر چل کر اپنی اس مختصر سی زندگی میں اعمال کے ڈھیر جمع کر سکے اور ایمان کی زندگی کو اپنی سنوار سکے اور اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو اپنی زندگی میں لے کر دوسروں میں منتقل کر سکے. انہی میں اللہ رب العزت نے شعبان کی یہ مبارک رات بھی اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائی کہ جس کے اندر ان کی مغفرت کی بارش ہوتی ہے اور ان کے کرم کی چادر کشادہ سے کشادہ ہوتی ہے. اپنے بندوں کی طرف وہ متوجہ ہر آن ہے, ہر لمحہ ہے, ہر گھڑی ہے, لیکن بعض اوقات وہ ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں خصوصیت کے ساتھ لپکتی ہیں, جھپٹتی ہیں اور اپنے بندوں کی طرف آتی ہیں تاکہ بندے اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لیں, اپنے اعمال کو سنوار لیں, اپنی غفلتوں کو دھو لیں اور اپنے دامن کو ہر نافرمانی کی بدبو اور تعفن سے پاک کرنے والے بن جائیں. یہ مواقع اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیتے رہتے ہیں اور کئی جگہ اللہ نے عطا فرمائے. انہی میں ان چار راتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا کہ ایک عید الفطر کی رات اور ایک عید الاضحیٰ کی رات, ایک عرفے کے دن کی رات اور ایک شعبان کی پندرہویں شب, کہ یہ اللہ پاک کی رحمتوں کے خصوصی خزانوں کی بارش کے موسم ہیں اور یہ وہ لمحات ہیں اور یہ وہ راتیں اور ساعتیں ہیں کہ جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو پھر ایک بار پاکیزہ زندگی کی مہلت اور ان کے جی کی چھپی ہوئی تمناؤں کو پورے کرنے کے مواقع عطا فرماتے ہیں. اب یہ تو ان کی طرف سے اعلان ہے, یہ تو ان کی طرف سے کرم ہے. اب اس کے لیے جب اتنی بے پناہ انداز میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہو, جس میں معروف حدیث آج کی رات کے بارے میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سنائی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, اس میں بنو کلب کی بکریوں کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں یہ فرمایا کہ عائشہ, یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں کی ایسی مغفرت فرماتے ہیں, ایسی مغفرت فرماتے ہیں اور ایسی مغفرت فرماتے ہیں جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں. تو بنو کلب کی بکریاں اور بھیڑ وہ اتنے تھے کہ لا تعداد مدینے کے اندر تھے اور حد نظر تک لوگوں کی نگاہ جاتی تو اس کے باوجود ان کی بھیڑ کی مقدار اور ان بکریوں کے مندوں کی تعداد آدمی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی تھی. اب ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بے شمار و بے پناہ, جہاں تک تمہارا تصور نہیں جاتا اس سے زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں کی مغفرت آج کی رات میں فرماتے ہیں. اب خوش نصیب ہیں وہ تمام بندے جن کے اندر ندامت ہو اور جو اپنی زندگی کی غفلتوں کے اوپر اللہ پاک کی طرف مائل بکرم ہو اور اس بات کو طے کر لیں کہ مولا ہم آپ کے کرم کے محتاج ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں. اور پھر اس میں اپنے بڑوں کی زندگی کو آدمی دیکھے کہ اولین طبقہ ان راتوں کا اہتمام کرنے والا صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا. اب وہ مبارک طبقہ جو ان اپنی آنکھوں سے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن دیکھا کرتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبتوں میں صبح شام بیٹھا کرتا تھا, پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنا اور قربانی پر اپنے آپ کو چلانا, یہ بھی ان کی زندگی کا مستقل ذوق تھا, شوق تھا اور اس میں وہ اپنی زندگیوں کو برتتے تھے. اب ایسے برتنے والے ان راتوں کا انتظار کریں, ان لمحات کے طلبگار بنیں اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کپ کپانے والے بنے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ معمولاً کسی ایک رات, کسی ایک موقع اور کسی ایک خاص جگہ کا مسئلہ نہیں تھا, بلکہ ہر دن کی کیفیت یہ تھی کہ جب مصلے پر آتے اور خصوصاً تہجد کے وقت پر تو بدن کانپنے لگ جاتا, چہرہ گویا زرد پڑ جاتا، اپنے ہاتھوں سے اپنے داڑھی کے بالوں کو بے چین ہو کے کھینچنے لگتے، آنسوؤں سے سینے مبارک تر ہو جاتا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے کہ آہین آہ، اے اللہ میں کیا کروں، میں کیسے اپنی زندگی کو سنواروں، اس لیے کہ زندگی مختصر ہے اور سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے اور گھاٹی بہت لمبی ہے، اب اس گھاٹی پہ میں کیسے مختصر توشے کے ساتھ اپنا سفر کر سکوں گا، یہ کہہ کر اتنا بلبلاتے اور ایسے روتے جیسے کوئی معصوم بچے بلبلاتے ہیں اور بلکتے ہیں، اس طرح تڑپتے تھے۔ تو میرے دوستو اور میرے بزرگو، جو جتنا کسی چیز کو جانتا ہے اتنا وہ اس چیز کی عظمت اور ادب بھی کرتا ہے، اور اتنا اس سے وہ ڈرتا اور اس کا لحاظ بھی رکھتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو وہ چلاتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام کو مبارک طبقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ کو سب سے زیادہ پہچانا تھا اور آخرت پر سب سے زیادہ ان کا یقین تھا، اور اس بے حیثیت اور بے سبات دنیا کو انہوں نے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا، اور ان کو کوئی مقام اور ان کی کوئی حیثیت انہوں نے کبھی بھی نہیں دی تھی، بلکہ اس کو ٹھکرا کر اپنی زندگی میں وہ خوش اور مطمئن رہتے تھے، اور اس کے طلب کرنے والوں پہ وہ حیرت کرتے تھے کہ اس مردار دنیا کو جی لگا کے کیا کریں گے، اور ان چیزوں کے اندر رہ کر کیسے ہی اپنا آپ کو سنبھالیں گے، ان پر ان کو حیرت بھی ہوتی تھی۔ تو اتنے زندگی کی صفات ان کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد میں وہ ان مواقع میں تڑپ رہے ہیں، اور ہر موقع پہ جب ان کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تو بے چین اور بے قرار ہوتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر قبرستان کے پاس سے گزرتے اور قبور کو دیکھتے تو ہچکیاں لگ جاتی اور آپ کے آنسوؤں کی لڑیاں چلتی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ اور بھی باتیں کرتے ہیں، آخرت کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن یہ کیفیت نہیں ہوتی، جو آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کا چہرہ بدل جاتا اور آپ کے آنسو ٹپک جاتے اور آپ کی ہچکیاں لگ جاتی، سسکیاں بن جاتی۔ تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر یہ سنبھل گئی تو آگے کی منزلیں سنبھل جائیں گی، اور اگر یہ بگڑ گئی تو آگے کی منزلوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے، اس لیے اسے دیکھ کر میں اپنے انجام کو سوچتا ہوں۔ تو انجام کو وہ سوچ رہے ہیں جن کی زندگی کی پاکیزگی پوری امت مل کر قیامت تک کسی ایک کے برابر اپنے آپ کو نہیں کر سکتی، اور وہ طبقہ ان چیزوں کو سوچ رہا۔ تو میرے عرض کرنے کا اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہماری یہ مجلسیں خدا نخواستہ کوئی رواجی مجلسیں نہ ہو جائیں۔ ارے بھائی، ایک موقع آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، کوئی اللہ رسول کی بات کہہ لو، سن لو، اور پھر اس کے بعد دامن جھٹک دو، پھر اپنی چھٹی ہو گئی اور ایک برکت اس رات کی مل گئی، اور اب آگے کی زندگی میں پھر بارا خون معاف ہماری چھٹی کے ہم جو چاہے کریں۔ یہ وہ زندگی ہے جو رواجی زندگی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جو بچکانی اور نادانوں کی زندگی ہے، کہ گویا ہم نے کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور کوئی صحیح سبق اپنی زندگی میں حاصل نہیں کیا، اور کوئی اپنی زندگی کا رشتہ ایمان کے ساتھ مضبوط نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ ان مواقع کو ہم یہ سوچیں، اے اللہ، جب بڑے بڑے اپنی زندگی کے اندر آپ سے کانپتے رہے، آپ سے ڈرتے رہے، اور اپنی زندگی میں توبہ اور انابت پر چلتے رہے، اور نیک اعمال کے گویا وہ ڈھیر ان کے پاس تھے کہ گویا پوری امت کے اعمال ان کے ایک عمل کے برابر نہیں بن سکتے، اور وہ اپنے عملوں پر اعتبار نہیں کیے، اور اس رات کے اندر میں کیسے بے خبر رہوں، پتہ نہیں کہ اس سال بھر کی زندگی میں، جبکہ آج اعمال کے پیش ہونے کا اور اعمال کی آڈٹ کا وقت ہے، تو اب نہیں معلوم کتنے عمل میرے وہ ہیں جو میں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹوں سے چھپایا، اور شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی سے چھپایا، اور دوست ہونے کی حیثیت سے اپنے دوستوں سے چھپایا، لیکن اللہ کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتا، اور وہ سارے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ظاہری اعمال بھی ہیں، خیالوں کے اعمال بھی ہیں، نگاہوں کے اعمال بھی ہیں، اور تصور کے اعمال بھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں میں کیا کرتا رہا اور کیا کیسا اپنے آپ کو چلاتا رہا؟ اب یہ اعمال کا ڈھیر اللہ کی پاک بارگاہ میں ہے، ایسے وقت کے اوپر بندے میں کیسی ندامت ہو اور کیسی انابت ہو اور کیسے اللہ کی طرف رجوع ہو کہ اللہ تو ہماری زندگی کو اب صحیح کر دے اور ہمیں توبہ کے راستے پہ ڈال دے۔ تو صحیح راستے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے تابع اپنے آپ کو بنا لینا۔ سر سے لے کے پیر تک ہوش سے لے کے موت تک اور عبادت سے لے کے عادتوں تک اپنی زندگی کے جتنے اعمال ہیں چاہے وہ بازار کے ہوں تجارت کے ہوں ملازمت کے ہوں کاروبار کے ہوں اپنی اولاد کی محبت کے ہوں بیوی بچوں کی پرورش کے ہوں ان سب میں حضور اکرم سید الکونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا لحاظ کرنا اور آپ کی سنتوں کو اپنی نگاہوں میں بسانا اور اس کے مطابقت میں ان کو ڈھال کر لے کر چلنا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی تربیت فرمائی اور ہر ایک کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو ہر قدم کے اوپر بتلایا. دستر پہ آپ بیٹھے ہیں, معصوم بچہ پاس میں ہے, اب وہ معصوم بچہ اپنا نوالا اٹھا رہا ہے اور وہ نوالا جب اٹھا رہا ہے تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ لے, اور وہ بائیں ہاتھ سے آگے بڑھ رہا تھا, آپ نے اس کے ہاتھ کو روکا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے لقمہ لے لے, اور پھر فرمایا کہ جب تک کہ یہ اللہ کا نام نہیں لے رہا تھا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ تھا اور یہ نوالا اس کے پیٹ میں جا رہا تھا. تو گویا معصوم بچے کے ذمن میں بھی آپ نے یہ تربیت دی. اب عام طور سے ہمارا ذہن تو یہی ہے, ارے صاحب شریعت تو فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد اور بچے ہیں چھوٹے ہیں, ارے چھوٹے بچوں کے اوپر جیسے چیزوں کا اثر ہوتا ہے, کوئی دوا پلانے کے بجائے اسے زہر پلا دے, ٹانک دینے کے بجائے اسپرٹ دے دے, اور کوئی اسے پھل کھلانے کے بجائے اسے کوئی سڑی ہوئی چیز دے دے, اور اس کے بعد اگر اس کی طبیعت بگڑ جائے تو یہ کہہ رہے بھائی یہ معصوم بچہ تھا اسے کچھ نہیں معلوم تھا. ارے بھائی معصوم بچہ تھا, اگر آنکھ میں ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا. تو جیسے معصوم بچے کے ان چیزوں کا اثر اس کے اوپر پڑے گا, اس سے زیادہ ان زہریلے اعمال کا اثر پڑے گا. جن زہریلے اعمال کو ہم اعمال ہی نہیں سمجھ رہے, اب اس کے کانوں میں گانے کی آواز چلے جائے اور اس کی زندگی غلط راستے پہ چلے جائے, اس کے لباسوں میں فرنگیت اور یہودیت و نصرانیت آ جائے, اب آدمی خوش ہو رہا کہ صاحب ہمارا بچہ ہے, اب یہ جانتا ہی نہیں کہ اسے اس زمانے سے سنتوں سے مانوس کرنا اور اس کی زندگی کو دیندار بنانا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. جبکہ جو شریعت ہم کو دی گئی پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان پڑھائی گئی, تو آدمی سوچے یا اللہ ابھی تو دنیا میں آیا ہے, ابھی آنکھ نہیں کھولا, یہ باپ کو نہیں پہچانتا, یہ ماں کو نہیں جانتا, یہ دایا میں اور اپنی ماں میں فرق محسوس نہیں کرتا, اور اس کے کان میں اذان دی جا رہی اور اس کے کان میں اقامت پڑھی جا رہی. تو اس لیے پڑھی جا رہی کہ بتایا جا رہا کہ یہاں سے اس کی تربیت شروع ہو رہی ہے اور یہاں سے اسے اللہ کے نام اور اللہ کی نسبت سے قریب کرنے کی ذمہ داری کا دروازہ کھل رہا ہے, تو ابھی سے کھولنا ہے. تو جب یہ چیزوں کی ذمہ داری شریعت نے پہلی سانس کے ساتھ دے دی اور امت کا حال یہ ہے کہ یہ شریعت کو جانتی نہیں اور یہ شریعت کو پہچانتی نہیں, چند ایک اعمال رواجی ہماری زندگی کے اندر رہ گئے عبادات کے شعبے کے, تو بھئی نماز روزہ حج زکات اگر فرصت ملی تھوڑی گنجائش آ گئی تو عمرے پہ عمرہ کر لینا, اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر چھٹی کہ آدمی یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ ہماری زندگی کیا ہے. اب یہ وہ مواقع ہیں, یہ وہ مجلسیں ہیں, یہ وہ رات ہے جس میں آدمی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ یہ مغفرت کی رات ہے, اللہ کی طرف سے بارش کی طرح برستی ہے, اور اللہ کسی بندے کو مغفرت سے محروم کرنا نہیں چاہتے, لیکن وہ جس نے شرک کیا اور وہ جس نے زنا کیا اور وہ جس نے شراب پیا اور وہ جس نے سود کھایا اور وہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اور وہ جو اپنی زندگی کو خدا کی بغاوتوں میں استعمال کیا, اب یہ جو اعمال گنائے گئے اور بتلائے گئے یہ اس لیے بتلائے گئے کہ یہ مومن کے ایمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایمان کا کلمہ پڑھے اور ان برائیوں میں مبتلا رہے. جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور جس کو آخرت کا نشہ دے دیا گیا کہ بھئی دنیا میں تم رہو تو آخرت کی فکر میں, آخرت کے نشے میں, آخرت کے جذبے میں اپنی زندگی گزارو, وہ دنیا کے جھوٹے نشے میں رہے, وہ یہاں کی زندگی کے اندر شراب نوشی میں اپنی زندگی کو گزارے, تو میرے دوستو یہ چیزیں تو اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ کھانے والی نہیں. اسی لیے فرمایا کہ جو ان کا عادی ہوگا, ہاں اگر اللہ پاک ایسے کو آج کی رات توبہ کی توفیق دے دے جو عہد و پیمان کر لے کہ مولا اب تک جو ہو گیا ہو گیا, اب میں آپ کے ساتھ صلح کا معاملہ کرتا ہوں اور اب آئندہ ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوگا, اگر میں بے حیائی اور بے ہودگی کے کام کرتا تھا تو اب تک کر لیا مولا, لیکن اب میں آج کے بعد سے میری نگاہ بے حیا نہیں بنے گی, میرے خیالوں میں آوارگی نہیں آئے گی, میرے ہاتھ کسی غیر کی طرف نہیں جائیں گے، میرے پیر کسی ناجائز کی طرف نہیں بڑھیں گے. اگر یہ ارادے اور یہ تہیہ آدمی اپنے دل کی مضبوطی کے ساتھ کر لے اور اللہ پاک گواہی دے دیں کہ ہاں میرا بندہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اور سچے دل کے ساتھ اقرار کر رہا ہے، تو وہی اللہ مٹانے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کو دھونے والے ہیں. تو یہ رات میں ان باتوں کو بتلایا گیا کہ دیکھو مومنانہ زندگی کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی ایک اخلاق کا گلدستہ ہے، اور وہ زندگی جو ہے ایمانی انوار کا ایک ایسا سایہ ہے کہ جس کے اندر جو آ جائے اسے امن ملے، سکون ملے، عافیت ملے. ایسی زندگی گزارنے کے مواقع اس امت کو دیے گئے. اس لیے ایک تو اس رات کو اعمال کی رات بنایا گیا تاکہ آدمی کو سمجھ میں آئے کہ زندگی کا بننا اور بگڑنا، کامیابی اور ناکامی، اور خوشی اور غم، اور بلندی اور پستی، ان ساری چیزوں کا مدار اعمال کے اوپر ہے. اگر میرے اعمال صحیح ہوں گے تو اللہ کا معاملہ میرے ساتھ صحیح ہوگا، اور اگر اعمال غلط ہوں گے تو پھر اللہ پاک کے فیصلے میرے لیے ناراضگی کے، اور میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے غضب کے، اور میرے لیے پکڑ کے آئیں گے. تو ان چیزوں کے لیے ان باتوں کا ذہن بنایا گیا کہ یہ امت سمجھ لے کہ ہم مال کی بنیاد پہ دنیا میں نہیں پیدا کیے گئے، ہم اعمال کی بنیاد پہ پیدا کیے گئے. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ بھائی مال کی بنیاد کی جھوٹی عزتیں، جھوٹے شوق اور جھوٹے چٹورے پن اور جھوٹی آدمی کی زندگی کا بھڑکنا، بس یہی چیزیں آج ہماری زندگیوں کے اندر معیار بن گئے، جبکہ ان میں سے کسی کو بھی معیار نہیں بتلایا، بلکہ صاف اس بات کو کہہ دیا کہ یاد رکھو جو کچھ عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اور جس دن تم اپنی زندگی کا راستہ بدلو گے اور اللہ کے علاوہ غیر میں عزت کو تلاش کرو گے تو اس دن تم دنیا میں ذلیل کر دیے جاؤ گے. تو ہماری عزتوں کا راستہ تو اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے کا مضبوط ہونا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ہماری زندگی میں استقامت کا آنا کہ آدمی اس کے اوپر اپنی زندگی کو جمائے کہ ہر کام میں، ہر جگہ. اب ہو کیا رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے میاں اللہ کا فضل ہے نماز پڑھ لے رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے جا کے عمرہ کر کے آ جا رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کسی کو خیرات کر دے رہے ہیں. ارے بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تم کو کرنے کی توفیق دی، لیکن اب ایسے بول رہے ہیں جیسے کہ کوئی ہم احسان کر رہے ہیں معاشرے پر، ماحول پر، یا اللہ کے دین پہ نعوذ باللہ. حالانکہ دین تو وہ ہے جو مکمل دین دیا گیا، سر سے لے کے پیر تک اپنی پوری زندگی میں، پورے اوقات میں، پوری احکامات کو اپنا کر اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارو. اس لیے صحابہ کرام نے ہر موقع پر ان چیزوں کی رعایت کی، یعنی رعایت رمضان میں، اور رعایت شب برات میں، اور رعایت جمعہ کے دن میں، یا رعایت حج میں اور عمرے میں، یا رعایت کسی اور جمعہ کے دن میں اور خطبے میں. اتنا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس تو یہ تھا کہ دین کی رعایت اور دین کا احساس اور دین کا لحاظ انہوں نے ہر قدم پہ رکھا. ہمس کے میدان میں ہے، قلعہ کا محاصرہ چل رہا ہے، کئی دن گزر گئے اور قلعہ فتح ہو کے نہیں دیتا، جبکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ما بین الحرمتین، کہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ایک اونٹنی کا دودھ نچوڑنے میں جتنا وقت لگتا ہے، یا ایک اونٹنی کا دودھ نچوڑنے کے بعد دوسری اونٹنی کا دودھ نکالنے میں کے درمیان میں جتنا وقفہ ہوتا ہے، اتنے وقفے میں ہم ایک ملک کو فتح کر لیا کرتے تھے. تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، اتنے میں ہمارا کام بن جاتا. لیکن یہاں یہ ہوا کہ ایک مدت گزر گئی، اور ہفتوں گزر گئے، اور قلعے کا محاصرہ چل رہا، قلعے کا دروازہ نہیں کھلتا. اب صحابہ وہیں پر پڑے ہیں اور دشمن ان کے مقابلے میں ہیں، موقع در موقع وہ اپنے تیروں کو پھینک رہا ہے. اب امیر المومنین کو اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا؟ تو فرمایا امیر معاملہ یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھلتا نہیں، اور محاصرہ ہم بڑا گویا ہم کر رکھے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی حالت کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں. تو اب اس لیے ہم آپ کو لکھ رہے ہیں کہ کوئی ہماری نئی مدد ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہارے پاس نئی مدد بھیج رہا ہوں. اب نئی مدد میں کوئی نئے ہتھیار نہیں بھیجے، نئی کمک نہیں بھیجی، نئے کوئی مجاہدین کو نہیں بھیجا، بلکہ ایک پرچی بھیجی اور اس کے اندر یہ لکھا کہ تم اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ اپنے نبی کی کوئی سنت تم سے ترک تو نہیں ہو رہی ہے. اب گویا دشمن کے مقابلے میں، میدان میں، جہاد میں अब जहां पर जान हथेली में लेके चल रहे हैं तो वहां पर ये कहा जा रहा कि ये देखो कि तुम्हारे अंदर कोई सुन्नत तो आका की छूट नहीं रही है। अब अमीर ने उसे पढ़ा और अपनी पूरी फौज और लश्कर को सुनाया। अब आपस में मशवरा हुआ और कहा कि क्या सुन्नत छूट रही है, हम तो सारी सुन्नतों का एहतमाम कर रहे हैं। बड़ी देर के बाद में उनके अंदर एहसास हुआ कि इस मारके की कारदारी के अंदर जो हम गुद गए और जुद गए तो उसके नतीजे में मिसवाक करना हम भूल गए और मिसवाक के बगैर हमारा वजू हो रहा है। ओहो, इतना ख्याल आते ही फौरन चंद साहबा को दौड़ाया और जंगल की काड़ियां टूटवाई और उसे लाए और लाकर उसे सारी गोया लश्कर में तकसीम किया गया और ये कहा गया कि भाई इसका अहतमाम करो। अब रात में वो काड़ियां तकसीम हुई और सुबह के वक्त के ऊपर ये वजू कर रहे हैं, फजर की नमाज पढ़कर सलाम फेरे, किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और कुंजियां साहबे कराम के कदमों में आके पड़ गई और उन्होंने अपना झंडा हिला दिया और कहा कि हम तुम्हारी ताबेदारी में आ रहे हैं, मातहती को कबूल कर रहे हैं और दरवाजा खुल गया, अंदर आ जाओ। अब साहबा भी हैरान है कि इतने मारके से मसला हल नहीं हुआ और ये क्या हुआ कि सलाम फेरते ही हमारे साथ ये मामला हुआ। तो उस वक्त उन्होंने पूछा जाने के बाद फातेहाना तौर पर कि क्या बात क्या है कि जिसके नतीजे में तुमने दरवाजा खोला और अपने आप को हवाले किया। उन्होंने कहा कि हम किले की कमानों से तुमको रात दिन देख रहे हैं और आज जब सुबह देखे कि तुम सुबह में रोज वजू करते हैं, आज एक नई चीज थी कि तुम अपने दांतों को काड़ियों से घस रहे थे और उसको साफ कर रहे थे, तो हमारे ऊपर उसका रोब पड़ने लगा और हमारे दिल कांपने लगे कि अब ये इंतजार की अपनी इंतहा पे आ गए हैं, अब कोई और तदबीर समझ में नहीं आ रही, शायद ही अपने दांतों से हमको अब चबा देंगे और लुकमा बना देंगे। इस हैबत ने हमें मजबूर कर दिया कि हमने अपना दरवाजा खोल दिया और कुंजियां तुम्हारे कदमों में डाल दी। तो गोया वो मिसवाक जिसे आज उम्मत मजाक समझती हो, इसके ऊपर किले फतेह किए गए और इसके ऊपर इस्लाम का गलबा मिला। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी में कितने अहकाम हैं, कितने फराइज हैं, कितने हलाल और हराम के मसाइल हैं जिनसे आज एक एक घर बेखबर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है और ये सोचने को तैयार नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जबकि ये रात इन बातों को सुचवा रही है और इन बातों को सुलझा रही है कि देखो ये अमाल की रात है, अपने अमलों का जायजा लो। जिस अल्लाह ने ईमान के घर में पैदा किया, इस्लाम के गोदों में पाला, पैदा होते ही तुम्हारे कानों में अजान और इकामत दिलवा दी और फिर उसके बाद तुम्हारा नाम ईमान की बुनियाद के ऊपर रखा गया और तुमने उस अल्लाह को और अल्लाह की मिलने वाली अमानत ईमान को और उनके लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को और उनकी शरीयत को अगर तुमने नहीं पहचाना तो तुमसे बढ़कर जफाकार दुनिया में और कौन होगा जो अपने रब के साथ अपनी जिंदगी के अंदर इस रास्ते को अख्तियार किया और अपनाया है। ये चीजों की पुकार इस रात में हमारे कानों में डाली जा रही है और ये कहा जा रहा कि देखो अपनी जिंदगी को इन आमाल के साथ संवारो और अपनी जिंदगी के अंदर हर किस्म के आमाल लो, यानी आमाल तुम्हारे अंदर इबादत के भी हों, आमाल तुम्हारे अंदर तिजारत के भी हों। में भी थे जहां फकीहाने उम्मत के सरबरा थे और वहां इराक के अंदर सूकुल आजमिया के नाम से आज भी एक बहुत बड़ा बाजार है जो उन्हीं के नाम से चलता है और उसके अंदर बहुत बड़ी तिजारत इनकी कपड़े की थी और रेशम के थानों की थी। अब ये रेशम के थानों की तिजारत में मशगूल है, एक आदमी आया और वो अपने हाथ में एक थान ले आया और कहा इमाम मैं इसे बेचने के लिए लाया हूं, क्या तुम इसे खरीदोगे? आपने फरमाया कितने में दोगे? उसने सूरत देखी और कहा अगर तुम 100 दिरहम दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो आपने उसे देख के कहा अल्लाह तेरे हाल पर रहम करे, ये कीमती चीज है, तू खामखा के इसे इतने कौड़ियों के दाम में दे रहा है। उसकी आंखें फट गई, उसने कहा कि इमाम मैं तो कई दुकानों से धक्के खा के तुम्हारे पास आया, कोई 60 दे रहा, कोई 70 दे रहा, कोई 50 दे रहा, 100 देने कोई तैयार नहीं। तुम्हारी शफकत का ख्याल आया, आगे बढ़ गया, तो मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं और तुम कह रहे हैं कि ये 100 से आगे की है। चलो अगर ऐसा है तो मेरी तो कुछ मामला ही बदल जाएगा, अगर तुम दे सकते हैं तो 100 की जगह 200 दे दो। आपने फरमाया अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी मत करो, ये इससे भारी है, तुम इसे पहचानते ही नहीं। उसने कहा कि फिर 300 मिलेंगे? तो फरमाया कि तुम समझे ही नहीं इसके दाम, ये और भारी है। उसने कहा अच्छा तुम ही अपने इसके दाम तय करो। तो आपने कहा 1000 दिरहम मैं दूंगा इसके, और 1000 दिरहम दिए, 10 गुना ज्यादा दिया उसके बोलने से। अब जब वो चला गया तो अमला हैरत में पड़ गया, उसने कहा कि ये क्या हुआ कि वो 100 दिरहम में देने आया और आप उसे 1000 दिरहम दिए। تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا خیرخواہ بنایا ہے، اگر میں اس کے ساتھ خیرخواہی کروں گا تو اللہ آخرت میں میرے ساتھ خیرخواہی کرے گا. تو ایک تجارت تو یہ تھی کہ تجارت میں اللہ کو پہچان رہے تھے، ہم تو تہجد میں بھی اللہ کو نہیں پہچان رہے اور ہم تو اعتکاف میں بھی اللہ کو نہیں پہچان رہے. بھائی ایک عمل وقت ہو گیا اور چھٹی ہو گئی، اس کے بعد پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں جو پہلے سے کر رہے ہیں. اب کھانے پہ کھانا، پیسے پہ پیسہ، اب کپڑے پہ کپڑا، اب چیزوں پہ چیزیں. اب وہ تمام تمنائیں جو بت پرستوں کی اولاد میں ہیں، خدا پرستوں کی زندگی میں بھی وہی. اب ایمان کی تمنا، تقوی کی تمنا، توبہ کی تمنا، ندامت کی تمنا، انابت کی تمنا، حقانیت کی تمنا، اللہ کی معرفت کی تمنا، جن تمناؤں کے خزانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بانٹے، وہ اس میں تو ہم مفلس و خلاش اور فقیروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے کہ یہ تمناؤں سے دل اور دماغ خالی ہیں، نہیں چھوڑے گئے. اور تمناؤں میں بے دینوں کی تمنائیں گھس گئی اور وہی تمناؤں پہ ہماری زندگی چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعاؤں میں بھی اس کی تربیت دلائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اے اللہ تو میرے دل کے وسوسوں میں اور میرے تمناؤں کے اندر اپنا خوف اور اپنی یاد دے دے. تو اللہ کے نبی نے اپنے خیالوں میں، اپنی تمناؤں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی یاد مانگی، اور ہم اپنی تمناؤں میں روٹی کے دو ٹکڑے اور اپنی زندگی کے چند چیتھڑے اور اپنے پہننے والے کپڑوں کے چند ٹکڑے اور یہی دنیا کی اس فانی اور مردار تمنائیں، اور اس کے آگے ہماری ذہن نہیں جاتا کیا کوئی تمنا ہماری ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ رات اصل میں ہمیں اس حیثیت کو یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو یہ عمل کی رات ہے، اس میں تمہارے اعمال اٹھائے جا رہے ہیں اور اعمال کے مطابق تمہارے حالات بھیجے جائیں گے. اگر اعمال تمہارے عزت والے ہیں تو عزت کے حالات آئیں گے، اور اگر اعمال تمہارے ذلت والے ہیں تو ذلت کے حالات آئیں گے. تو جو حالات ہیں وہ اعمال کے تابع ہیں. اب اگر عمل آدمی کے بننے لگیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات بھی بننے لگیں گے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حالات کیا تھے؟ ہفتوں ہفتوں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. اب ان کے حالات کا تو اندازہ یہ کیجئے کہ مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، مسجد نبی بنی، اور 7 ہجری یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد 7 برس گزر گئے، اور 7 برس تک صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری فجر کی اور مغرب عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی تھی، چراغ جلانے کا انتظام مسجد میں نہیں تھا، اور جب سجدے میں جاتے اور پیشانی کو کیچڑ لگتا تو جب ہم سمجھتے تھے کہ رات بارش ہوئی اس وجہ سے ہماری پیشانی کو کیچڑ لگا ہے. یہ وہ مسجد نبی تھی جس میں آقا امامت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. 7ویں سال میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے. ان کی تجارت اکتوں کی، چراغوں کی، چمنیوں کی تھی، اور وہ اسے تیار کر کر کے یمن کے علاقے میں بھیجتے تھے اور بیچتے تھے. تو وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ایک چراغ میں مسجد میں بھی جلا دوں تاکہ یہاں پہ روشنی ہو جائے. تو آپ نے اجازت دی اور کہا کہ ہاں اب تک مسلمانوں کے ہاں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اب اگر تم خوشی سے لگا رہے ہیں تو لگا دو. تو پہلا چراغ مسجد نبی میں 7 برس کے بعد لگا. تو میرے دوستو، حالات تو وہ تھے، ان حالات میں انہوں نے اطاعت 100% کی، اور ہمارے حالات یہ کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، نہیں صاحب یہاں نہیں پیٹ بھرا لہذا باہر جانا چاہیے، اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ صاحب پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن یہ کاروبار سے کام نہیں چلتا اور کوئی دوسرا کاروبار ہونا چاہیے. تو اب گویا صرف ہوس پرستی کا نام ہم نے کمانا رکھا، اور قناعت کیا ہے، شکر کیا ہے، توکل کیا ہے، ان چیزوں سے زندگیاں بالکل کھوکھلی ہوں گی. اب اس کے نتیجے میں جو کام آدمی کے سہل طریقے سے ہوتے تھے وہ ہونے کا راستہ ہی ختم ہو گیا، جو کردار زندگی میں ابلتے تھے وہ کردار ہی ختم ہو گئے. جیسے آج کی رات میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہ ہونے کی تنبیہ کی گئی کہ جیسے مشرک کو اللہ پاک آج کے دن اپنی رحمت میں حصہ نہیں دیتے، ویسے ہی اس رات کے اندر ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ حصہ نہیں دیتے، سوائے اس کے کہ وہ مائل ہو جائے، تائب ہو جائے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. اس لیے کہ ماں باپ کا مرتبہ بدلایا گیا، اتنا بدلایا گیا کہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لے تو اللہ پاک اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اب حاجی جو حج کر رہا ہے وہ مقبول ہوگا یا مردود ہوگا وہ تو آگے پتا چلے گا, لیکن جو محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے گا اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مقبول حج کے ثواب کی خوشخبری دے رہے. تو ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول میں ایک نظر دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہوں, پھر ایک نظر ڈالتا ہوں پھر اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہوں, پھر ایک نظر دیکھتا ہوں پھر میں اپنے آپ کو چہرہ پلٹا لیتا ہوں. اگر میں 20 مرتبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے 20 حج کا ثواب عطا فرمائے, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. اب وہ ماں باپ کے بارے میں, یعنی اب آدمی کی زندگی میں جب کردار آتے تو اب وہ صحابہ کی زندگیاں بنی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب اونٹ پر بیٹھے جا رہے ہیں, سفر کے لیے نکلے ہیں, اب اس میں ستو بھی ہے, پانی کا مشکیدہ بھی ہے, ضرورت کا سامان بھی ہے. اتنے میں آگے بڑھے تو کسی نے سلام کیا, سلام کی آواز سنی تو جواب دیتے ہوئے سواری پر سے اتر گئے اور قریب جا کر اس اجنبی بوڑھے سے مصافحہ کیا, خیریت دریافت کی, پھر کہا کہ بڑے حضرت یہ پیدل پیدل اتنی دھوپ میں کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا بس جا رہا ہوں اپنی منزل میں پہنچوں گا. کہا نہیں, یہ سواری حاضر ہے, یہ اونٹ ہدیے میں قبول کر لیجئے اور پورے سامان کے ساتھ سفر کے اس اونٹ کو خوشامد کر کے ان کو راضی کیا اور اس میں ان کو بٹھا دیا اور خود پیدل واپس گھر کی طرف چلے آئے پسینے میں شراب. لوگوں نے کہا ابن عمر کیا ہوا؟ تو فرمایا ارے ارے کیا ہوا نہیں, اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکیوں میں بڑی نیکی ہے, یہ میرے باپ کے ملنے والوں میں سے ہیں, اس لیے میں نے اس نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کیا. تو باپ کے ملنے والے ہیں تو نیکی کا موقع ضائع نہیں کیا. اب یہاں باپ ہی کو ہم نہیں پہچانتے, نگاہ اتنی بے نور ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, ماں کو ہی نہیں پہچانتے تو پھر آدمی کا کیا بنے گا. تو اب آدمی سوچے, اب اگر کردار آئیں گے تو پھر یہ اخلاق زندہ ہوں گے, پھر یہ سخاوت زندہ ہوگی, پھر یہ محبتیں زندہ ہوں گی, پھر یہ رخ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. اور اگر آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچے تو پھر زندگیاں بن رہی ہیں بدقسمتی سے, آئے دن وہ واقعات ہو رہے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے عبرت ہو رہی ہے. اب ایک صاحب بیچارے رو رہے کہ صاحب میرے 3 بیٹے اور میں نے اپنی جائیداد کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندگی میں دے دوں, یہ خیال کر کے تینوں میں تقسیم کر دیا تو تینوں کو گویا ایک ایک مکان مل گیا. اب میری بیوی کا انتقال ہو گیا, اب میں جس گھر میں رہتا ہوں چند دن نہیں گزرے کہ بیٹے نے کہہ دیا کہ بھائی وہ بہو آپ کی راضی نہیں ہے, لہذا آپ دوسرے کے بھائی کے پاس چلے جائیے, میرے پاس مشکل ہے ورنہ میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. دوسرے کے پاس گیا, اس نے اس سے پہلے اپنا منہ سکھا لیا اور ناک کھلا لی, اور تیسرے کے پاس گیا, وہاں بھی گزر بسر نہیں ہوا. اب تینوں کو چھوڑ کے میں ایک کرائے کے کمرے میں اپنی زندگی گزاروں اور کوئی میرا پرسان حال نہیں. تو میرے دوستو یہ بالکل حیوانی زندگیاں بن گئی کہ بھائی آدمی کو کچھ نہیں, بس مال مل جائے, سامان مل جائے, چیزیں مل جائیں. ارے یہ تو دنیا ہے اور دنیا میں اللہ پاک ہر ایک کو دیتے ہیں, باغی کو دیتے ہیں, قاتل کو دیتے ہیں, خونی کو دیتے ہیں اور ہر نافرمان کو دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں اس بنیاد پہ ملی تو آدمی کو کیا ہوا؟ آدمی یہ دیکھے کہ اگر اللہ راضی ہو رہے ہیں تو پھر تقویٰ بھی ملے گا, اعمال بھی ملیں گے, چھوٹے بڑوں کا لحاظ بھی ملے گا, زندگی میں قدر و قیمت بھی آئے گی. اب یہ روح زندگی کے اندر زندہ ہوگا, اس لیے ان راتوں کے اندر فرمایا کہ یاد رکھو جس کے اندر عداوت ہوگی, جس کے سینے میں میل ہوگا اور جو اپنے دل میں کسی مسلمان سے کجی رکھے گا, آج کی رات اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اور آج اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پھینک دی جائے گی, ٹھکرا دی جائے گی. تو اب آدمی سوچے کہ یا اللہ, یعنی آج کون سا خاندان ہے جس کے اندر عداوت نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کے سینوں کو پاک کر دے اور ہمارے قلوب کو صاف کر دے اور آدمی اس راستے پر اپنے آپ کو چلائے. لیکن اس وقت کیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غیر ضروری کا حسد ہو جانا اور غیر ضروری کے جھگڑے ہو جانا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا لینا, اب نتیجے کے اندر رنجشیں بھری بھی. اب یہ رنجشیں وہ ہیں جو اعمال کو ساری لٹا دے رہی ہیں. دعائیں سر کے اوپر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی کہ منہ پہ پھینک کے مار دی جاتی. تو اب آدمی سوچے کہ بھائی ابھی زندگی کا کیا ہوگا, رمضان اپنی جگہ ہے, روزے اپنی جگہ ہے, حج اپنی جگہ ہے, اور دل کا حال یہ ہے کہ یہ دل آپس میں ایک دوسرے سے گدلا ہو رہا ہے, اس کی عداوتوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے.
پھر ہم اس نبی کے نام لیوا ہے جس آقا نے اپنے تو اپنے پرایوں سے محبت کرنے کا راستہ بتلایا اور غیروں کے ساتھ بھی آپ نے سلوک کر کے دکھایا. ابو سفیان جو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے تک اسلام نہیں لائے تھے, اس کے بعد صحابہ کرام کی مبارک صف میں ان کا شمار ہوا, پھر بڑی بڑی قربانیاں دی, تو گویا 21 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزاری. بدر میں بھی آئے, احد میں بھی آئے, اور کئی معرکوں کے اندر آپ کے مقابلے کے اندر آئے. اب ایسی زندگی جس کی گزری ہو اور جس کی بیوی ہندہ, جس نے آقا کے چہیتے چچا کے کلیجے کو اپنے دانتوں سے چبایا تھا, اب ایسا گھرانہ ہے میاں بیوی کا, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکہ فتح ہوا ہے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ رہے ہیں, اب آج اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور ہماری بوٹی بوٹی اور قیمہ قیمہ ہو جائے گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف اور آپ کی نبوت کی شان یہ ہے کہ آپ داخل ہوتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں, اے لوگوں, جو بیت اللہ میں آ جائے اسے بھی امن ملے گا اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اسے بھی امن ملے گا. تو جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو, کعبۃ اللہ کو دیا, وہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مکان کو دیا, اور اس نے ان کی زندگیوں کو لوٹ پوٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ مرتبہ اور ہم کو دیا جا رہا, اور ان کی طرف سے دیا جا رہا جن کے خون کے ہم پیاسے بنے تھے. تو میرے دوستو, اس آقا کے نام لیوا بن کر اگر ہماری زندگیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الجھ جائیں اور رنجشوں کا شکار بن جائیں, اور کس سے؟ ایمان والوں سے, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, پڑوسیوں سے, ملنے والوں سے, تو آدمی سوچے کہ پھر ہمارے اندر ایمان والی صفت پھر کس چیز کا نام ہے؟ ایمان صرف اس بات کا نام نہیں کہ میں کہہ دوں کہ میں ایمان والا ہوں. بھائی ایمان والے تو ایمان کی کیفیت بتاؤ. اب ایمان کی کیفیت نماز میں آئی تھی تو وہ نماز کی کیفیت نماز کے باہر آئے گی, اب وہاں پر بھی وہ چیز نظر آئے گی. اب یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے, سجدے میں گر رہے ہیں, اور اس سر کے اندر ہزاروں انسانوں کے بارے میں عداوتیں بھری ہوئی ہیں, تو اللہ کے ہاں اس سر کی کیا قیمت بنے گی؟ اس پیشانی کی قبولیت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو آدمی سوچے کہ بھائی یہ وہ رات ہے جس میں کہا جا رہا کہ اپنے سینوں کو پاک کرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم جہاد کے میدانوں میں جاتے تھے تو ہم ایک شعر پڑھا کرتے تھے, اس شعر کا ترجمہ بھی عربی زبان سے کسی بزرگ نے کر دیا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے, ہم نبی پاک کے باخدا اصحاب ہیں, سینے ہمارے صاف ہیں, دل ہمارے پاک ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب یہ جدھر جاتے اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تمہارے درمیان ایک اللہ کا بندہ آئے گا اور جو آئے گا وہ جنتی ہے. اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اتنے میں ایک صحابی داخل ہوئے, اب یہ حیرت سے دیکھتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی. مجلس ختم ہو گئی, دوسرے دن پھر مجلس ہوئی, پھر صحابہ بیٹھے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں پھر وہی فرمایا اب تمہارے درمیان ایک اللہ کا بندہ آئے گا اور وہ جنتی ہوگا. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ آج کون آئے گا, پھر وہی صحابی آئے جو پہلے دن آئے تھے. تو 3 دن تک یہی ہوتا رہا. اب صحابہ کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی, اب ان کے پاس جاتے, مہمان کی حیثیت سے ٹھہرتے, ان کے گھر کے حال احوال دیکھتے کہ کیا خصوصیت ہے, تو دیکھتے کہ بھائی جتنے کام یہ کر رہے ہیں اتنے اعمال وہ بھی کر رہے ہیں. آخر ان سے پوچھا کہ بھائی دیکھو مہمان بننا مقصود نہیں تھا, آقا نے تمہارے بارے میں خوشخبری دی, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر ہے کیا؟ جب ان سے کہا تو انہوں نے سوچا اور کہا میرا تو معمول عام مسلمانوں کی طرح ہے, اور بہت دیر سوچنے کے بعد کہا ہاں ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل تمام مسلمانوں سے بالکل پاک صاف ہے, کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی, کوئی عداوت, کوئی رکاوٹ میرے دل میں نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صفت پر ہی ان کی جنتی ہونے کی خوشخبری دی. تو آدمی سوچے کہ یہ کتنی بڑی صفت ہے, اور آج کی رات وہ ہے کہ یہ اس صفت کے بغیر دعا کی طاقت ختم ہو جاتی اور توبہ کا دروازہ کھلنا مشکل ہو جاتا. تو اسی آدمی سوچے کہ بھائی ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں کہاں تک آئی اور ہم نے ان کو کہاں تک اپنی زندگی میں لیا. ایک بزرگ کی ابلیس سے ملاقات ہو گئی, کئی اللہ والوں کے واقعات میں آتا کہ شیطان سے ان کا سابقہ پڑا اور ان کے مختلف احوال انہوں نے ذکر کیے, کتابوں کی کتابیں اس پہ بھری ہوئی ہیں. تو وہ بزرگ نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ بتا کہ تیرے خاص کام کیا ہیں کہ جس کے بغیر تو اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتا. اس نے کہا جی جتنے میرے چیلے ہیں شاگرد ہیں وہ کافی ہیں دنیا میں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اور خواہشات کے اندر چلانے کے لیے, میں انہی کو پھیلا کے چھوڑ دیتا ہوں. حال میں تو تین موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ان پر بھی بھروسہ نہیں کرتا بلکہ میں خود پہنچ جاتا ہوں. ان میں پہلا وقت وہ ہے جبکہ ایک مرد ایک عورت سے تنہائی میں ملتا ہے اور تنہائی میں بات کرتا ہے, تو اس موقع کو میں نہیں چھوڑتا, اس موقع پہ میں خود پہنچ جاتا ہوں تاکہ کچھ اور آگے کا بگاڑ پیدا ہو جائے, تو اس کے لیے میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں مردوں اور عورتوں کو ملنے سے روکا, نامحرم سے تو ملنا مطلقاً روک دیا گیا کہ ان سے احتیاط کرو اور محرم کے ملنے میں بھی اہتمام کرو کہ بھئی تم کیسے اپنا وقت گزار رہے. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اب وہ ایک تو صحابہ کرم, پھر صحابہ میں وہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی, اگر چلتی تو عمر نبی بنائے جاتے, لوکان بعدی نبی لکان عمر, جن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کی خلافت کا زمانہ ہے اور آپ اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کرام گزر رہے ہیں, تو گزرتے ہوئے دیکھ کے صحابہ نے پوچھا امیر المومنین اتنی دھوپ میں آپ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا بھائی بات دراصل یہ ہے, میری بیٹی میری بیوی سے اور مجھ سے ملنے کے لیے گھر آ گئی ہے. اور بیٹی کون ہے؟ امت کی اما جان ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ صاحبزادی ہیں آپ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں تھی. اب وہ ملنے کے لیے آئی ہیں, تو ملنے کے لیے آئی ہیں اور میری بیوی کسی کام سے باہر گئی ہوئی ہے, تو میں تنہائی میں اپنی بیٹی سے کیسے ملوں؟ میں بیوی کے انتظار میں چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں, جب آ جائے گی تو میں بھی ان کے ساتھ اندر جاؤں گا. یہ احتیاط کون کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے ملنے میں امیر المومنین کر رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ محرم نامحرم اپنے غیر پر آئے, بلکہ اللہ معاف کرے غیروں میں جتنا جی لگتا اپنوں میں نہیں لگتا, اور کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ حیا کے خلاف ہے اور یہ ایمان کو ڈبونے والی چیز ہے. اسی لیے فرمایا کہ حیا تو ایمان کی صفت ہے, اور وہ ایسے حیادار اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے کہ صحابہ کرام کی حیا کا ہم اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک دوست آتے تھے ملنے کے لیے, اب وہ آتے باندھی دروازہ کھولتی اور وہ اندر آتے بیٹھتے پھر بات کرتے چلے جاتے. ایک دن وہاں کے آواز لگائے, خادمہ نے دروازہ کھولا, آپ نے پوچھا کون آئے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے وہی نابینا دوست آئے ہیں ملنے کے لیے. تو ابن عمر نے اپنی خادمہ سے کہا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے کہ تو نے عجیب بات کہہ دی کہ وہ نابینا دوست آئے, وہ تو بینا ہے ان کی آنکھیں ہیں. تو فرمایا وہ 15 برس سے آتے ہیں اور میں دروازہ کھولتی ہوں, آج تک کبھی میں نے ان کی آنکھیں نہیں دیکھی, وہ ایسے جھک کے چلے آتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے نابینا دوست آئے. تو جب مردوں میں اتنی حیا تھی تو عورتوں میں کتنی حیا ہوگی؟ اور اب ہماری حیا کا کیا حال ہے؟ ہمارے لباس بے حیائی کے راستے پہ چلے گئے, ہماری ادائیں بے حیائی کے راستے پہ چلے گئے, پیدا ہونے والے بچوں کو ماں کے گوشت سے بے حیائی کا مزاج ملنے لگ گیا, اب یہ شعور ہی ختم ہو گیا حیا کے راستے پہ, اب ان چیزوں کو سوچنے ہی آدمی کی زندگی میں ختم ہو گیا. تو میرے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے شیطان کی شیطنت بھڑک جاتی ہے. اور آج کے زمانے میں تو یہ موبائل جو نکلے ہوئے ہیں فون, اب اس کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہے, جب آدمی کسی سے بات کر رہا اور وہ بات کرنے والا ایک طرف مرد ہو ایک طرف عورت ہو, تو یہ آواز بھی آدمی میں فتنے پیدا کر دیتی. اسی لیے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے کہ اس سے بھی حفاظت کرو. اور اب تو بے تکلف چل رہا مسئلہ, اسے کوئی سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو میرے بھائیو آدمی سوچے کہ یہ اعمال کی رات ہے اور یہ سارے عمل ہے, اور ہم نے صرف نماز روزے کوئی عمل رکھا, باقی چیزوں کو عمل سمجھنے کا شعور بھی ہمارا ٹوٹا ہوا ہے. پھر یہ عمل بچوں میں بھی بڑوں میں بھی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی, کہ ہر ایک اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بھئی کہاں دعوت پیدا ہو رہی, کہاں رنجشیں پیدا ہو رہی, और कहा जिंदगी के अंदर जिदम जिद्दी आ रही है, तो उसने कहा कि इस मौके को मैं जाया नहीं करता, बल्कि फितना भड़काने के लिए मैं बनफ्स खबीस पहुंच जाता हूं, बस मैं खुद ही पहुंच जाता हूं वहां पर। और कहा कि और कौन सा वक्त है जिसमें तू अपने चेलों पर भरोसा नहीं करता, तो कहा जिस वक्त किसी मुसलमान में जिद पैदा हो जाए, तो मैं उस मौके को जाया नहीं करता, मैं चाहता हूं कि अब कोई गड़बड़ करा दूं, इसकी जुबान से कोई ऐसे कलमे निकाल दूं और ऐसा कोई हरकत करा दूं और इसके आजा को कुछ आगे बढ़ा दूं, ताकि ये किसी और बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो जाए और इस तरह ये मौका मेरे हाथ के अंदर रहे और मैं इसे हमेशा भटकाता ही रहूंगा। इसलिए इस्लाम ने गुस्से को पीने का रास्ता बतलाया, गजब से बचने के लिए कहा। एक साहब ये आया, कहा अल्लाह के नबी चाहता हूं मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दीजिए जो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाए। तो साहबा भी मुतवज्जे हुए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक ही कलमा फरमाया, ला तगज़ब, कि तू गजब करना गुस्सा करना छोड़ दे बस। तो पूरी जिंदगी के लिए एक ही नसीहत फरमाई। और हम क्या समझते हैं भाई, और क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें बतलाए होंगे। तो यही है बड़ी बातों की बड़ी बात कि आदमी इससे बचाए, और वो जाकर अब यही चीज है जो उठे बैठे गया फितने पैदा कर रही, रिश्ते तोड़ दे रही, आपस में झगड़े पैदा हो जा रहे हैं, आदमी बदगुमानी में मुबतला हो जा रहा और जिंदगियां बर्बादी के रास्ते पर जा रही और कोई ठिकाना ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इन रातों के अंदर आदमी ठंडे दिल से अपनी जिंदगी का जायजा ले और अल्लाह के सामने अहद करे कि मौला अब तक जो हो गया हो गया, अब मैं अपने सीने को पाक करूंगा और जितनों से अदावत थी उनके नाम ले लेकर दुआ करूंगा, ताकि दुआ करने की वजह से उनसे मेरे अंदर मोहब्बत आ जाए। और जब बंदा इनके लिए दुआ करेगा तो अल्लाह उनके कुलूब को भी नरम करेंगे और उनके अंदर भी फिर नरमी के रास्ते पैदा होंगे। तो इसी आदमी इन चीजों को अपने सामने रखे कि भाई मेरी जिंदगी का मिजाज तो ईमानी मिजाज हो। इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, अब इतना बड़ा वक्त का वली और बादशाह को ठुकरा कर आए थे, तो गोया दुनियावी एतबार से भी ऐसी वजह थी कि बादशाह की गद्दी से उतरे थे, फिर अल्लाह वालों की जूतियां सीधी की थी और फिर अपने जमाने के वक्त गोया एक इमाम बराक बने हुए थे। अब ऐसे अल्लाह वाले को किसी ने गालियां देना शुरू की, मक्कार है, झूठा है और ये है और ये है। आपने उसको दुआ देना शुरू की, अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तुझे अच्छा रखे, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। अब हर गाली के बदले एक दुआ चल रही। अब शागिर्द हैरान है कि ये क्या हो रहा है। जब मंजिल में पहुंचे तो फरमाया, हजरत ये क्या हुआ कि वो गालियां देता रहा और दुआएं देते रहे। फरमाया, बेटा कायदे की बात है, जिसके पास जो होता वो खर्च करता है, उस बेचारे के पास गालियां थी वो खर्च कर रहा था, हमारे यहां दुआएं थी हम दुआ खर्च कर रहे थे। तो असल में अल्लाह हमें दुआ वाला बनाए, अल्लाह हमें ईमान वाला बनाए, आमाल वाला बनाए। तो ये बनने के लिए वो सोहबतें चाहिए। अगर ये खड़े खड़े बटन दबाते जिंदगी में आ जाती तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, कितनी रातें हम पे ऐसी गुजरी और कितने मुबारक मौके ऐसे आ गए और हमारी सारी जिंदगी विलायत की चोटी पे होती। लेकिन जब हम यहां से हटते हैं, ये रात के साया हमसे निकल जाता है, तो फिर आदमी की जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज की इस 15वीं शब में गोया जिब्राइल मेरे पास आए और एक तिहाई रात गुजर चुकी थी और मुझसे कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाइए और आसमान की तरफ देखिए। जब मैं देखने लगा तो जन्नत के आठों दरवाजे खुले हुए थे और फरिश्ते उस पर खड़े इस्तकबाल कर रहे थे। और मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो फरमाया कि ये मुबारक रात है जिसमें अल्लाह की रहमत बढ़ती है, तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए। एक फरिश्ता निदा दे रहा और आवाज दे रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मुबारक हो जो रुकू में अपना वक्त गुजारते हैं, जन्नत उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। और दूसरे दरवाजे वाला कह रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मुबारक हो जो सजदों में अपना वक्त गुजारते हैं, जन्नत उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। और तीसरे दरवाजे वाले फरिश्ता पुकार रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जन्नत मुबारक हो कि जो दुआओं के अंदर मशगूल है उनके लिए जन्नत इस्तकबाल कर रही है। एक फरिश्ता कह रहा है जो अल्लाह की याद में और जिक्र में मशगूल है उनके लिए जन्नत इस्तकबाल कर रही है। तो इस तरह आठों दरवाजों के ऊपर आमाल के बोल लगाए जा रहे हैं और अल्लाह पाक की तरफ से निदा पे निदा लगाई जा रही है। तो ये आमाल को बनाने की दावत दी जा रही है कि मेरी उम्मत इन आमाल की नुमाइंदा और तर्जुमान बनकर जिंदगी गुजारे और इस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को संवारने वाली बने। اب یہ چیزیں میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اگر زندگی میں کھڑے کھڑے آ جاتی تو پھر ساری زندگی ہماری ولایت کی چوٹی پہ پہنچ جاتی. لیکن ماحول کتنے زہریلے ہیں, حالات کتنے بدلے ہوئے ہیں, مزاج میں کتنی سختی ہے, قلوب ہمارے کتنے پھٹے ہوئے ہیں, اس کے لیے ماحول چاہیے. اسی لیے قرآن نے بھی ہم سے مطالبہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو سمجھایا کہ بھائی ایمان والوں کے ساتھ رہا کرو. کونو ما صادقین کی ترغیب دی گئی قرآن پاک میں, کیا ایمان والوں سچوں کے ساتھ رہو اور ایسوں کے ساتھ رہو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اور ایسوں کے ساتھ رہو جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے, جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی فکر بڑھ جائے, جن کی بات سننے سے تمہارے علم الہی میں اضافہ ہو جائے. یہ علامتیں بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ماحول ضروری ہے. اب وہ ماحول کے لیے دعوت اللہ کا کام, علماء امت کی مجلسیں, اہل اللہ کی صحبتیں, یہ ہماری غذا ہے اور یہ ہماری ضرورت کا سامان ہے کہ آدمی ایسی جگہ رہے جس سے ہماری توبہ مضبوط بنے اور جس سے ہماری زندگی میں سچی ندامت آئے اور جس کے نتیجے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن کر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو اس لیے آدمی یہ سوچے کہ بھائی اس رات میں جو جن چیزوں کو گنایا گیا اور جن چیزوں کو بتلایا گیا وہ اس لیے بتلایا گیا کہ میں اپنی زندگی کو ٹٹولوں اور دیکھوں کہ ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو کہاں تک بچا رہا ہوں اور بچنے کے لیے یہ محنتیں کرنا اور اس ماحول کے اندر اپنی زندگی کو چلانا. پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اور کیا بات ہے, یہ تو بتا کہ تو نے بتایا کہ میں ضد میں اور غضب میں بھڑکانے کے لیے پہنچتا ہوں اور تنہائی میں مردوں اور عورتوں کو بہکانے کے لیے پہنچتا ہوں, اور تیرا تیسرا مقام تو کہا کہ جب کوئی مسلمان کسی سے ایفا وعدہ کرتا ہے, کوئی معاملہ کرتا ہے, تو میں معاملے کو بگاڑنے کے لیے خود بخود پہنچتا ہوں, میں اپنے چیلوں پہ بھروسہ نہیں کرتا تاکہ معاملہ بگڑ جائے گا اللہ کی مدد سے یہ خالی ہو جائے گی. اس لیے آدمی یہ دیکھے کہ بھائی ہمارے معاملے پاک صاف ہوں, جو بات زبان سے کہہ دی اس کے اوپر قائم رہنا, اور جس جو وعدہ کیا اس کو نبھانا, اور جس کے ساتھ جو چیز کر رہا ہے اس کے اندر حق کے اوپر چلنا. اب یہ تو دو دو دن کے اندر ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ارے صاحب پیسے دیے تھے یہ ہو گیا, امانت رکھائے تھے خیانت ہو گئی, مال دیے تھے اس کے بعد کوئی پہچاننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیا ہو رہا, یہ خدا کا خوف نہیں ہونا اور آخرت کا نہیں پہچاننا, اس نے ہماری زندگیوں کو بگاڑا. اب وہاں معاملے صحابہ کرام کے, اہل اللہ کے, اولیاء امت کے ایسے رہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پرکھ پرکھ کر اور احتیاط کے ساتھ اپنی زندگیوں کو چلایا کہ بڑی بڑی چیزوں کو قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا,
جبکہ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اور انہوں نے سوچ لیا کہ اللہ کے رسول صاحب نے بتلا دیا کہ اس کا ایمان صحیح نہیں جس کی زندگی میں عہد و پیمان صحیح نہیں. لہذا بھائی ایمان کو اگر جمانا ہے تو عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے, جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو پورا برتنا ہے, اور اس کو کھڑا کھڑا معاملہ اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے آدمی سوچے کہ کہیں بھائی یہ ساری چیزوں میں اگر آدمی غلط ملت ہے تو پھر دعائیں تو دعائیں, اس کے بڑے بڑے اعمال بے قیمت بن جاتے ہیں. اب اعمال کا وزن ہی زندگی کے اندر ختم ہو جاتا. تو اب جو یہ جو آج کل عام طور سے ہماری زبانوں پر ہے, ارے صاحب اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, اتنے لوگ خیرات کر رہے ہیں, اتنی مسجدیں بنا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, مالک کا احسان ہے کہ یہ اعمال چل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے. لیکن ان اعمال میں رواجی اعمال کتنے ہیں, اور ان اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنا اور ان اعمال میں کمال پیدا کرنے کا مسئلہ کتنا ہے. اب اگر یہ اعمال صحیح ہوں گے تو باقی اعمال صحیح ہوں گے. حدیث پاک میں آتا کہ قیامت کے دن بندے کی نماز کا حساب لیا جائے گا سب سے پہلے, اور جس کی نماز صحیح اترے گی اس کی زندگی صحیح قرار دی جائے گی. یعنی ایک نماز کا ایک دانہ دبا کے دیکھ لیا گیا تو پھر پوری زندگی کا دیکھ صحیح ہے. اب بھائی پورا پکا ہوا ہے, اب اس میں کچے پکے کا مسئلہ نہیں. تو نماز تو ایسی کانٹے کی چیز بنا کے دی گئی تھی, اسٹینڈرڈ کے طور کے اوپر دی گئی تھی. اب وہ نماز اپنی جگہ چل رہی ہے اور جھوٹ اپنی جگہ چل رہا, بے حیائی اپنی جگہ چل رہی, نافرمانی اپنی جگہ چل رہی, دین کی محنتوں میں بیگانگی اور اجنبیت اپنی جگہ چل رہی. اب ان میں سے کسی کو ہم اپنا سمجھ ہی نہیں رہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اذان ہمارے لیے دعوت ہے اور نماز ہمارے لیے تشکیل ہے. اب بچے پوچھتے کہ آپ نماز کو جا رہے ہیں کب تک آئیں گے,
تو کہتے بیٹا ہمیں کچھ پتا نہیں, اب ہم نماز کو جا رہے ہیں, اگر اللہ کے دین کا تقاضا آیا کہ یہاں سے چلے جاؤ تو ہم آگے چلے جائیں گے, جان بچے گی وقت ملے گا تو تم سے ملیں گے, ورنہ حوض کوثر پہ اللہ تم سے ہماری ملاقات کرا دیں گے. بس تو یہ جذبے سے وہ نماز کو جاتے تھے. اور ایک نماز ہماری ہے بھائی پانچ منٹ میں ہوتی, دو منٹ میں ہوتی, اتنی دیر میں آپ یہ کر کے رکھیے, اتنی دیر میں کر کے رکھیے, اور اتنی دیر کی نماز میں بھی خدا کے غیر میں ہم بھٹکے ہوئے ہیں. ایک صحابی سے ان کے بچوں نے پوچھا کہ ابا جان یہ تو بتائیے کہ کبھی آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آیا کیا؟ تو وہ صحابی ہنسنے لگے اور تعجب سے اپنی اولاد کی طرف دیکھنے لگے اور کہا بیٹا تم نے کیسی عجیب بات پوچھی کہ نماز میں کبھی دنیا کا خیال آیا کیا؟ سن لو اچھی طرح, یاد رکھو نماز کے باہر بھی کبھی دنیا کا خیال نہیں آیا, تو نماز کے اندر دنیا کا کیا خیال آتا؟ فرمایا تو دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا کے خیال میں اٹکتے نہیں تھے کہ یہی سب کچھ ہے اور اسی میں مرنا ہے, اسی میں جینا ہے, اسی کو سمیٹنا ہے, اسی کے لیے رہنا ہے, اب جوانی اسی پہ, بڑھاپا اسی پہ, صلاحیتیں اسی پہ, قوت اسی پہ, طاقت اسی پہ, اب ہائے ہائے اسی پہ, بس اب اسی کے اوپر ہماری زندگیاں گزر جا رہی ہیں. اسی لیے کہنے والے اللہ والوں نے کہہ دیا کہ صحابہ خرچ کرتے کرتے مالدار بن گئے اور تم کماتے کماتے کنگال اور مفلس بن گئے. بس کمانے کا کما رہے ہیں اور فقیرانہ مزاج کا فقیرانہ مزاج ہے, جیسے فقیر کو کچھ اور ہونا ہے میرے کو بھی کچھ اور ہونا ہے. بس اب قناعت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اور زندگی کے اندر شکر کا کوئی جذبہ ہی نہیں. اس لیے فرما اللہ کے شکر گزار بندے بنو, جس اللہ نے ایمان کی دولت دی اس کا شکرانہ ادا کرو, جس نے اسلام کے گودوں میں پالا اس کا شکرانہ ادا کرو, جس اللہ نے سر سے لے کے پیر تک زندگی کی بے بدل نعمتوں سے نوازا, ایک ایک نعمت لاکھوں کروڑوں سے بڑھ کے ہے, دیکھنے کو آنکھ دی, کہنے کو زبان دی, سننے کو کان دیے, ان سارے اعضاء و جوارے پہ شکرانہ. آدمی سوچے اللہ آپ نے کتنی بڑی نعمتیں دی, لیکن ناشکری کا جذبہ یہ ہے کہ جو ملا وہ کچھ نظر نہیں آ رہا, جو نہیں ملا اس کے اوپر ہائے ہائے میں زندگی گزارے, اور وہی وہی چیزیں آدمیوں کو بے چین کر رہی ہیں. اب اگر ایمان والا ماحول ملے گا, آخرت والی فکریں ملے گی, بار بار اللہ کی بڑائی سنیں گے, بولیں گے, سوچیں گے, مانگیں گے, اور اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی تو اللہ کی آخرت سمجھ میں آئے گی, اللہ کے فیصلے سمجھ میں آئیں گے, اللہ کے خزانے سمجھ میں آئیں گے, اللہ کے خزانوں سے لینا سمجھ میں آئے گا, پھر زندگی کا انداز ہمارا بدلے. اسی ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, ضرورت اس کی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ایسے بنائے کہ بھائی زندگی کا ہر کام میرا اللہ کے حکموں کے مطابق بنتا چلا جائے. اب شادی کے ایک مسئلے کو لے لیجئے, جس نے امت کے گویا چول چول ڈھیلی کر کے رکھ دی, ایک طرف گرانی کے تذکرے, ایک طرف پریشانی کے تذکرے, ایک طرف مہنگائی کے تذکرے, اور ایک طرف یہ ہے کہ کوئی شادی خانہ خالی ملتا ہی نہیں. ایک لاکھ کا کرایہ ہے تو چلے گیا, 80,000 کا ہے تو چلے گیا, 2,00,000 کا ہے تو چلے گیا, اور پھر اس کے اندر لاکھوں کا کھانا بے مقصد خرچ کیا جا رہا ہے, نمائش کے طور پہ چل رہا سب کا, جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں, فریضے سے کوئی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن آدمی ان چیزوں کے اوپر اپنی زندگی کو لگا رہا. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی کی جگہ اللہ جان و مال کے خرچ ہونے پہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. ہاں یہ بات بھی یاد رکھو, اللہ والوں کے ملفوظات میں یہ باتیں ملتی ہیں, جب اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ناراضگی کی جگہ تمہارے مال کو اور جان کو خرچ ہونے پہ خدا مجبور کر دیتا کہ تم دھتکار دیے گئے, اب دھتکاری ہوئی چیزوں میں اپنا مال جان لگاؤ. بس اب یہ اللہ کے نام پر, دین کے کام پہ, آخرت کے عنوان پہ تم کیا تمہاری حیثیت کا نہیں لگا سکتے؟ تم نے اس پہ رائے ٹپکائے تھے, اب اسی پہ کام کر لو. اور جب اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سادہ بتلایا کہ نکاح کے عمل کو, ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤنہ کما قال, اعظم ترین بہترین نکاح وہ ہے جو کم سے کم وقت میں ہو جائے, کم سے کم خرچ میں ہو جائے. کوئی خرچ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور پھر دیگر اور صحابہ کرام کے نکاحوں کے تذکرے بھی کتابوں میں موجود ہیں, لیکن جہاں ان کے لیٹنے کا تذکرہ ہے تو اس پہ ایک کتاب ہے, کیسا لیٹتے تھے, کتنا پیر موڑتے تھے, کتنا پیر سیدھا کرتے تھے, کون سی کروٹ پہلے لیٹتے تھے اور لیٹتے وقت کیا پڑھتے تھے, اس پہ کتابوں کی کتابیں موجود ہیں. لیکن اس کے اوپر چلنے کے اوپر موجود ہیں,
کہ چلتے تھے تو پنجے پہ پہلے وزن پڑتا تھا یا ایڑی پہ پہلے وزن پڑتا تھا اور اس وقت جسم کی کیفیت کیا ہوتی تھی، نگاہیں کہاں رہتی تھی. اب اس کے اوپر ایڑیوں کی کیفیت کے بیان کرنے پہ ابواب کے ابواب لکھے ہوئے. لیکن نکاح کے عنوان کے اوپر ایک ہی سطر ملے گی کہ نکاح ہو گیا، اس کے اوپر نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی ہنگامہ ہے. تو نکاح اتنا سہل طریقے سے ہوتا تھا. ابھی حال کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے، مانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے. اور وہ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ خود سنایا اور یہ کہا کہ بیٹا ہمارا حال یہ کہ پہلے تو میں نو مسلم ہوں اور سکھ گھرانے کے اندر میری پرورش ہوئی، کم عمری کے اندر اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دے دی، میں ایمان کا کلمہ پڑھ لیا. اب پڑھنے کے بعد میں گھر والے مجھے نکال دیے تو ماں کا پیار نہیں ملا، باپ کی شفقت نہیں ملی، بھائی بہنوں کا ساتھ نہیں ملا. اب میں سوچا کہ بھائی کچھ کر لوں گا اپنی زندگی کو گزارنے. پھر خیال آیا کہ جب اللہ کا نام سیکھنے کے لیے مشقت اٹھایا تو اللہ کا نام ہی سیکھوں گا پہلے، یہ کیا کروں. تو میں مدرسوں کو تلاش کرتا پھرا اور دارالعلوم کے اندر جا کے داخلہ لے لیا. اب جب وہاں جا کے داخلہ لے لیا تو لینے کے بعد پڑھنے لگے. اب فرمانے لگے کہ بھائی اور بچے وہ تھے جن کے ماں باپ گھر سے کوئی کپڑے بھیج دیتے، کچھ کھانا بھیج دیتے، کوئی آتا تو توشہ لے کے آتا، میرے لیے بس وہی دال روٹی جتنی حصے میں آتی، ایک وقت کھانے کو ملتا ہے، ایک وقت نہیں ملتا. آج سے 50 سال پہلے کا یہ معمول تھا، اب تو نوعیت بدل گئی، تو اب کھانے پینے ہر جگہ زیادہ ہو گئے اللہ کے فضل سے. تو اب اس حالت کے اندر میرا وقت گزرتا. اب اللہ کی کرنی یہ کہ وہیں پر کچھ سال گزرے، پڑھتے پڑھتے ایک اللہ کے بندے کو اپنی بیٹی کے بارے میں اطلاع ملی کہ بھائی بیوی میری یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی بڑی ہو گئی، اس کے لیے کوئی دیندار رشتہ تلاش کرو. تو وہ کہنے لگے کہ میں یہ سوچا کہ مالدار رشتہ نہیں دیندار رشتہ چاہیے، تو مدرسوں میں جا کے بچوں کو دیکھوں. اب کئی مدرسے گئے لیکن ان کی نظر وہ بزرگ کی کسی بچے پہ ٹھہری نہیں. اب یہ مدرسہ آئے، حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ صدر مدرس، ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے، میں اس فکر میں آیا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ایک بچہ ہمارے پاس ہے، ہم بلا کے پوچھ لیں گے، پتا نہیں اس کے نکاح ہوا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو ہمارے نزدیک مناسب ہے، دیکھ لیں گے. تو کہا بلا لیجئے. تو کہنے لگے کہ مجھے درجے سے اٹھایا گیا اور بلایا گیا کہ بھائی میرے استاد شیخ بلا رہے. اب میں پہنچا تو مجھ سے پوچھا کہ بیٹے تمہاری شادی ہو گئی؟ تو کہا حضرت میرا تو کھانے پینے کا ہی کوئی ٹھکانہ نہیں اور میں تو بالکل بے یار و مددگار قسم کا بچہ، اب میں ابھی شادی کی کیا سوچ سکتا ہوں. تو فرمایا اگر تمہاری شادی کے بارے میں ہم سوچے تو تم کچھ چاہو گے؟ تو سر جھکا کے کہا کہ چونکہ سنت ہے، اگر اللہ کو منظور ہے تو میں راضی رہوں گا. کہا ٹھیک ہے، کل آ جانا، اثر بعد تمہارا نکاح ہے. اب کہنے لگے اب جو میں گیا تو جب تک پورے مدرسے میں دارالعلوم میں شور مچ گیا، شیخ کی بات پھیل گئی. اب میں جب پڑھائی ختم ہوئی تو عشاء کے بعد بچے میرے کمرے پہ جمع ہو گئے اور میرا ساتھ مذاق کرنے لگے کہ کل تمہاری شادی ہے اور تمہارے پاس کپڑے کہاں ہیں. کہا کہ بھائی کپڑے تو یہی ہے جو آنکھ کے اوپر ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے. کہا یار یہ تو محلہ بھی ہو گیا اور یہ کیفیت ہے. تو کہا کہ کم از کم اسے دھو لو تاکہ نکاح کے موقع کے اوپر پاک صاف کپڑے تو تمہارے پاس رہیں. تو میں نے سوچا کہ ہاں کچھ وقت مل گیا تو اسے دھو لوں گا. اب یہ باتیں ہوتے ہوتے تہجد کا وقت آ گیا، پھر فجر سے پہلے سے درس شروع ہو جاتا تھا. اب نتیجے کے اندر پھر درس میں بیٹھ گئے. اب 3 بجے تک درس چلتا رہا. اب اس کے بعد جب وہاں سے چھٹی ملی تو اب آ کے جلدی سے کہا میں تہبند باندھا اور کرتا اور اپنا شلوار اتارا اور اسے کھپس کے گویا سوکھنے کے لیے ڈالا. ادھر بادل سر کے اوپر آ گئے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اب وہ سوکھتے نہیں، اثر کا وقت ہو گیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ میں دوستوں کے چکر میں آ گیا، اگر میں نہیں دھوتا تو یہی کپڑے پہن کے چلے جاتا، اب کیا کروں. اب میں وہی کچے نم کپڑے پہن لیے اور جماعت کا وقت ہو رہا تھا، آ کے نماز میں شریک ہو گیا. اب انہیں کچے کپڑوں سے دلہا بنا کر بازو بٹھا لیا، کہا ہو بیٹھ جاؤ. فرمایا کہ یہ تو ہمارا نکاح اس طریقے سے ہوا. اب نکاح کے بعد جب دلہن کی رخصتی ہوئی تو اب وہ آدھی روٹی میں ہم بھی کھاتے، اپنی بیوی کو بھی کھلا لیتے اور وہیں اپنا رکھتے. اب پڑھ رہے تھے، ابھی تعلیم چل رہی تھی، کمانے کا وقت بھی نہیں تھا، گھر پہ فاقے آ جاتے تھے. تو میری بیوی مجھ سے کہتی تھی دلہن کہ آپ پریشان مت ہوئیے، جب آپ مدرسے سے تعلیم سے فارغ ہو کے آئیں تو راستے میں جنگل کے درخت دکھتے ہیں، کچھ پتے توڑ کے لا لیجیے، اپن چاپ لیا کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے بھوک ختم ہو جائے گی.
تو وہ پتے توڑ کے لاتا تو میں اور وہ پتے چاپ لیا کرتے اور ہمارا وقت گزرتا. جب ایک مہینہ ایسا گزر گیا ہمارا, پھر میں نے دلہن کی ماں باپ سے ملانے کے لیے اپنی بیوی کو لے گیا تو دلہن کی ماں نے پہلا سوال یہ کیا, بیٹی تم نے اپنا گھر کیسا پایا؟ تو میری بیوی نے جواب عجیب دیا اور یہ کہا کہ اما جان اب تک تو ہم سنتے تھے کہ لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے, اللہ نے مجھے دنیا میں ہی جنت میں داخل کر دیا. ایسا تقوی کا گھر ملا, ایسا دیندار گھر ملا اور ایسا مبارک شوہر ملا کہ مجھے دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگا. تو جب زندگی کے اندر دین آتا تو یہ کام ایسے چٹکیوں میں ہو جاتے. پھر وہ آنسو ٹپکا کے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یا تو وہ دن تھے کہ ویسے گزرتے تھے. آج بڑے بڑے کروڑ پتیوں کی عورتیں ہمارے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے ترستی ہیں کہ اجازت دو برکت کے لیے ہم جھاڑو دے کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے وہ عزتیں محبتیں دنیا میں ہی دے کے بتلائی تھی جو آدمی ان بنیادوں پہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو اس لیے آدمی اس کو سوچے کہ بھئی میری زندگی کا ہر کام سنتوں کے مطابق بنے اور میرا ہر کام دین کے مطابق بنے. اس کے لیے میرے دوستو دعوت اللہ کی محنت ہے, ایمان کی فکریں ہیں, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے, علماء امت کی مجلسیں ہیں اور اہل حق کی صحبتیں ہیں کہ جن کے اندر آدمی اپنے آپ کو بٹھائے اور اپنے دل کو نرم بنائے تاکہ توبہ کی لذت ملے, استغفار کی برکت ملے, گناہوں کے اوپر نادم ہونے کا سلیقہ ملے اور آدمی اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو مقبول بنانے والا بنے. اس لیے جو مواقع مل رہے ہیں اس کو آدمی غنیمت جانے, نہیں معلوم کہ یہ لمحہ پھر ملے گا یا نہیں ملے گا. اور پھر اللہ کی رحمت جو اب ہماری طرف متوجہ ہے پھر دوبارہ متوجہ ہوگی یا نہیں ہوگی. حدیث پاک میں بارہا آتا ہے جب بندے کی زبان سے اللہ نکلتا ہے تو مولا نکلتا ہے, مالک نکلتا ہے, تو فوراً اللہ پاک متوجہ ہوتے ہیں, اے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے. اور اگر بندہ نہیں مانگتا تو رحمت انتظار کرتے کرتے پھر اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے. تو اب یہ مواقع نہیں معلوم کہ پھر ہمیں اپنی زندگی میں کب ملیں گے نہیں ملیں گے. اسی آدمی توبہ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑا رہے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگتا رہے. اللہ کو چونکہ توبہ پسند ہے انہوں نے توبہ کے مواقع ہم گنہگاروں کو دیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اعمال کو جھانک لیں اور دین اور ایمان کی محنت کو اپنی زندگی کا نشانہ بنائیں اور اس کے لیے توبہ کے دروازے پہ پڑھ کر اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چلائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ زمین و آسمان اللہ کے نافرمانیوں کو دیکھ دیکھ کر کانپ جاتے ہیں اور بےکل ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں, اے اللہ تو اجازت دے دے تاکہ میں بارش کی جگہ ان کے اوپر پتھر برسا دوں. اور زمین یہ کہتی ہے کہ مولا اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل لوں. اور ادھر سمندر کہتے ہیں کہ مولا اجازت دے دے میں ان پہ چڑھ جاؤں اور ان کا نشان باقی نہ رکھوں. تو حق تعالیٰ کی رحمت مسکراتی ہے اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ ان کو تم نے بنایا یا میں نے بنایا؟ پھر کہتے ہیں جب میں نے بنایا تو یہ میرے بندے ہیں, تمہیں کیا حق پہنچتا کہ تم یہ کر رہے ہیں؟ میں ابھی ان کا انتظار کر رہا ہوں. تو پھر یہ ساری مخلوق پوچھتی ہے اللہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں, یہ توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا اور میں ان کے گناہوں کو دھو دوں گا اور ان کو میں پاکیزہ راستے پہ چلنے کی توفیق دے دوں گا. تو اللہ تو توفیق دینا چاہتے ہیں اور اللہ کی توبہ ہمیں بلانا چاہتی ہے. اب ہماری زندگی کے اندر وہ رخ آئے اور ہم ان نعمتوں کو پہچانیں اپنی زندگی کے اندر. اور یہ لمحات میرے بھائیوں بزرگوں بار بار زندگی میں آئیں گے نہیں آئیں گے. موت کا جھٹکا کب لگے گا اور غفلت کا ماحول اسے ٹھٹا اور مذاق بھی بنا دے گا. ارے میاں بڑے بڑے باتیں بولے, یہ رات جاگنے کی تھی نہیں جاگنے کی تھی, کرنے کی تھی نہیں کرنے کی تھی, فضول بکواس کے اندر ساری چیزیں ختم اور قلوب سیاہ آدمی کے ہو جا رہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑی دور کی کوڑی لا لیے. اور جو کرنے کا کام تھا کہ زندگی بدلتے, اعمال صحیح کرتے, ایمان کی محنت کرتے, اللہ کے راستے میں نکلتے اور اللہ کے سامنے دو آنسو ٹپکاتے اور اپنے اعمال بناتے, اس لیے جو موقع مل جائے اس کو اللہ کی نعمت اور غنیمت سمجھتے جائیں. اس لیے کہ موقع جب ملتا ہے تو ایک مرتبہ ملتا ہے اور پھر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا چھن جاتا ہے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا افغانستان کے علاقے کا اور وہاں کی کتب خانوں میں کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر ایک بادشاہ گزرا اور اس کے زمانے میں بھی ایسے ہی حالات بگڑے جیسے آج حالات بگڑ رہے ہیں. اب وہ فسادات بھی اور بگاڑ بھی اور انتشار بھی اور مختلف چیزیں بھی, اس میں علاقے لٹ گئے اور حالات بدل گئے اور لوگ ادھر ادھر بکھر گئے. تو ایک عورت جس کا شوہر بھی لٹ گیا, ختم ہو گیا اور خاندان بھی اجڑ گیا,
اب وہ اس حالت کے اندر اپنی دو بچوں کو لے کر وہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ سمرقند کے علاقے میں پہنچی. اس زمانے میں سمرقند بھی مسلمانوں کی مملکت تھی اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے والی سلطنت سے اور وہاں کے بادشاہ کے پاس جا کر کیا ہونا ہے کیوں کر رہے تو وہاں جا کر اس والی سلطنت کے پاس اس نے اپنی درخواست پیش کی اور یہ کہا کہ میں ایسے لوٹی لوٹائی وہاں سے آئی ہوں, پریشان حال ہوں اور غریب الدیار ہوں اور معصوم بچے میرے ساتھ ہیں اور میں اشراف خاندان کی ہوں, یعنی میں سادات گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, اللہ کے لیے میرے رہنے کا اور میرے کھانے پینے کا انتظام کر دو. اب جب بادشاہ نے سنا کہ سادات گھرانے کا نام لے رہی تو اس نے فوراً کہا کہ اچھا تو پھر بتاؤ تمہارے پاس شجرا کہاں ہے اور تمہارے پاس سند دلیل کہاں ہے. اب اس نے کہا گھر لوٹ گیا, شوہر میرا اجڑ گیا, خاندان میرا سب ختم ہو گیا, میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ان معصوم بچوں کو لے کر یہاں پہنچی ہوں مدتوں فاقے جھیلتے ہوئے اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے کہ دلیل دو, میں کیا دلیل دوں گی, کوئی میرے ساتھ ہے بھی نہیں. اس نے کہا نہیں, دلیل کے بغیر ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کرتے. وہ خاموش ہو گئی, مایوس ہو گئی, مایوس ہو کے وہاں سے لوٹی. جب وہ لوٹ گئی تو جب بادشاہ کے شاہی علاقے سے آگے بڑھی تو بڑھتے ہی وہاں ایک مجوسی آتش پرست کا ایک گھر تھا, وہاں پر کھڑا تھا. اس نے دیکھ کے کہا کہہ رہے تم کون ہو, تو اس نے کہا کہ میں ایسی پریشان حال ہوں اور آئی تھی کہ بادشاہ سے مدد طلب کروں لیکن بادشاہ نے کوئی مدد نہیں کی, اس لیے میں یہاں پر پریشان واپس ہو رہی ہوں. اس نے کہا تم سید ہیں, تو وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گیا اور کہا تمہارے نبی سے مجھے بڑی محبت ہے اور تم نبی کے خاندان سے اپنا تعلق بتا رہے ہیں, آو آؤ یہ میرے گھر کے اندر جو دو کمرے ہیں یہ تمہارے واسطے ہی ہیں, اسی میں رہنا اور جب تک کہ میں زندہ ہوں تمہارے اور تمہارے بچوں کے کھانے پینے کا میں انتظام کروں گا. اب اس نے اپنے پاس ٹھہرا لیا. اب یہ واقعہ تو دن کا گزر گیا, اب شام ہوئی تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسا حسین محل ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا حسین محل نہیں دیکھا اور اس محل کو تالا پڑا ہوا ہے, وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس کھڑے ہیں. اب یہ دبے پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا, سلام کیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں ہیں, تو فرمایا ہاں میں اس قلعے کے پاس آیا ہوں, تو فرمایا کہ یہ قلعہ خالی ہے, تو فرمایا اللہ کے رسول پھر یہ قلعہ مجھے دے دیجئے, تو فرمایا کہ تمہیں کیوں دے, کہا کہ میں بادشاہ ہوں میں فلاں ہوں, تو اس نے فوراً کہا کہ دلیل لاؤ کہ تمہارے اس کے مستحق ہونے کی دلیل کیا ہے. اب جو دلیل لاؤ تو فوراً بادشاہ کی چیخ نکل گئی اور آنکھ کھل گئی, وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں. اب وہ فوراً دوڑایا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو آئے تھے میرے پاس. لوگوں نے کہا کہ وہ تو چلے گئے, اپنی فوج کو بھگایا, اپنی سیکورٹی کو دوڑایا, تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے وہ مجوسی کے پاس پہنچے, اس آتش پرست کے پاس پہنچے اور کہا کہ بادشاہ ان کو طلب کر رہا. اس نے کہا میں جان دے سکتا ہوں لیکن ان کو نہیں دے سکتا. اب وہ حیران ہو گئے, انہوں نے جا کے بادشاہ کو کہا تو بادشاہ کہا کہ ہم خود چلیں گے, اس لیے کہ اس نے ایک چیز دیکھی تھی خواب میں. اب وہ خود آیا, آ کے کہا کہ میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں, تو اس نے کہا کہ حضور لے جانے کا وقت ختم ہو گیا, اب میں اپنی جان دے سکتا ہوں, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, تو کہا کہ جس قلعے کے پاس آپ کھڑے تھے جس کا دروازہ بند تھا اس قلعے میں اللہ کے نبی نے مجھے داخل کر دیا اور ان کے صدقے اللہ نے مجھے ایمان بھی دے دیا, اب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا, تو اب میں کیسے دے سکتا ہوں. اب وہ سر پکڑ لیا کہ ایک موقع تھا جو ہاتھ سے نکل گیا. تو میرے دوستو نہیں معلوم مغفرت کی کون سا موقع اور توبہ کی کون سی جھپٹ ہماری زندگی کی کایا پلٹ دے, اور اگر ہم اسے غفلتوں میں گنوا دیں تو پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا. اسی اپنی زندگی کو زندگی بنانا ہے تو دین کی محنتوں میں لگے رہنا, ایمان کی فکروں میں چلتے رہنا, مسجدوں کو پانچ وقت آباد رکھنا, جماعتوں کا اہتمام کرنا اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو پاک صاف کرنا, غیبت سے, گناہوں سے, جھوٹ سے, حرام سے, ناحق کے مال کھانے سے, ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کی پاک بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ ہر میری ضرورت کو اپنے خزانوں سے پورا کرے گا,
اور وہ غیب سے مجھے دے گا اور وہ میری زندگی کو دنیا میں بھی عزت کی بنائے گا آخرت میں بھی عزت کی بنائے گا. اے اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے. تو وہ اللہ توبہ قبول کرنے تیار ہے, وہ گناہوں کو معاف کرنے تیار ہے, وہ پاکیزہ زندگی دینے تیار ہے. اس کے لیے اللہ نے ایک لمحہ اور ایک موقع مجھ کو آپ کو اور ہماری طرح اپنے بے شمار بندوں کو دیا ہے. اللہ اسے ضائع ہونے سے بچا لے اور اللہ ہمیں اپنے دلوں کو جھانکنے والا بنا لے اور ہر وہ برائی جسے اللہ برائی قرار دیں, اللہ کے نبی برائی قرار دیں اور آج کی رات میں وہ رکاوٹیں بنتی ہو اس سے اپنے دل کو دماغ کو اعضا کو اور اپنی زندگی کے جذبات کو پاک کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں تاکہ اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے. بچی رات میں اللہ سے توبہ کرنا, ہدایت مانگنا, توبہ مانگنا, نمازوں کا پڑھنا, تلاوت کا کرنا, دعاؤں کا کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان کی راحت کا ذریعہ بننا اور ایمان کی محنتوں کے ارادے کرنا اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اپنے لیے خدا کا غیبی نظام سمجھنا. اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنے کرم سے دین کی حقیقت دے اور ایمانی فکروں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی برکت سے اللہ پاک نے کچھ کہنے سننے کا موقع دے دیا, ورنہ اپنی معذوری کی وجہ سے تو میں برکتن شریک ہوا. اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں کہ اللہ پاک اس رات کو ہمارے لیے مقبول و محبوب بنا دے.
العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المضطر الضرير يا حي يا قيوم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا من سيء الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك, حب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سقطك. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم قونا على الجهاد في سبيلك. اللهم قونا على الجهاد في سبيلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما دے. مولا آپ نے زندگی میں مہلت دے دی اور ہم غلاموں کو اور زال بھر کے نمک حراموں کو اور نافرمانوں کو اپنی چوکھٹ پہ گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنے کے لیے جمع فرمایا. اے مولا تیرے عزت کی قسم, ہم آئے نہیں لائے گئے, تیری رحمت لائی, تیرا کرم لایا, تیرے جود و سخا لائے. اگر آپ دھٹکار دیتے, آپ پھٹکار دیتے, چلے جاؤ مردود و آنے کی ضرورت نہیں, تو نہ ہمارے کان سنتے, نہ ہماری زبان گویا ہوتی, نہ ہمارے گناہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے. اے اللہ جب آپ ہی نے مانگنے کی توفیق دی اور آپ ہی نے اپنی چوکھٹ پہ بلا لیا, مولا خطاؤں کے ڈھیر ہیں, اے اللہ قصوروں کے پہاڑ ہیں, اے اللہ سمندر بھی شرما جائے ایسے گناہ ہیں, لیکن مولا تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے, اور آپ ہی نے فرمایا میری رحمت سے مایوس مت ہو, میں اپنی مایوسی کو آپ نے کفر قرار دیا. اے اللہ معافی کی چوکھٹ پر آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں, مولا بھری جوانیوں میں تیری بارگاہ میں بھکاری بن کر بیٹھے ہیں, اے اللہ بڑھاپوں کی حالت میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں, اے مالک ہر زندگی کے موڑ پر اے اللہ تیری چوکھٹ پر پکار رہے ہیں اور آپ ہی کے در پہ پڑے ہیں, اے مالک ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ رمضان المبارک سامنے ہیں, اے اللہ دھلا دھلایا بنا دے, پاکیزہ کر دے, اے اللہ اس مبارک مہینے کی نورانیت اور رحمتوں کے لیے تیار کر دے. اے اللہ یہ تو استقبال رمضان کی رات ہے, اے اللہ اپنے کرم سے تو ہمیں مستقبل کے اعتبار سے سنوار دے. اے اللہ ہمیں اپنے پاک کلام کا مداح بنا لے, اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال دے دے, اے اللہ ہمیں یقین کی دولت دے دے. مولا آپ نے جب چاہا تو اے اللہ برسوں بتوں کی پرستش کرنے والوں کو توبہ دے کر ولایت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیا اور ہدایت کے پہاڑ بنا دیا. مولا آپ نے ہمیں ماں کے گود سے ایمان کا کلمہ دیا ہے اور اسلام کے گودوں میں پالا ہے. مولا ہم ہی نے نافرمانیاں کی اور ہم ہی بغاوت کے راستے پہ چلے, مولا ہم شرمندہ ہے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم قصوروار ہونے کا اقرار کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ آپ ہی نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے, اے میرے نبی جب میرے بندے میرے سامنے نادم ہو کے آتے ہیں اور توبہ کے جذبے سے آتے ہیں تو میرے عزت کی قسم ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. اے مالک ہماری توبہ قبول فرما لے, ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹا دے, جوانی بھی بڑھاپا بھی رات بھی دن بھی اجالے بھی اندھیرے بھی اور کھلے بھی اور چھپے بھی ہم تیرے باغی رہے, نافرمانیوں میں لٹے رہے. اے مالک ہماری ساری نافرمانیوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما, اے اللہ ساری امت اگر توبہ میں پڑ جائے تو آپ کی عزت کی قسم آپ صبح ہونے سے پہلے حالات بدل دیں گے. اے اللہ ہمارے ہی دل نہیں بدل رہے اور ہمارے ہی احوال نہیں بدل رہے, اے اللہ ہمیں بدلنے والا بنا دے, ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے, ہمیں معافی مانگنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما, اے اللہ ہمیں باقی زندگی گناہوں سے بچا لے, اے اللہ باقی زندگی ہمیں دین کی محنت و دعوت اللہ کا فہم دے دے, اے اللہ ہمیں حق کے راستے کی برکت دے دے. اے اللہ اپنے کرم سے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ آپ کیا ناراض ہو گئے, سارا عالم روٹ گیا, زمین و آسمان پلٹ گئے, عرب یہ امت بالکل بے حیثیت و بے قیمت بن گئی. مولا دو صدیوں سے یہی حال ہو گیا, اے اللہ کتنی مائیں ہیں جن کے گود چھین گئے, جن کے سہاگ لٹ گئے اور کوئی ان پہ آنسو ٹپکانے والا بھی باقی نہیں رہا. اے مالک امت کے حال پہ رحم فرما اور ہماری ساری ذلتوں کو عزت سے بدل دے اور ساری پستیوں کو بلندی سے بدل دے. اے مالک حالات عالم پلٹ دے. اے وہ اللہ جس نے فرعون کو ڈبویا اور موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا, اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما, زمانے کے فرعون و قارون کو ڈبو دے اور دھسا دے, اور اللہ زمانے میں ایمان کا بول بالا کر دے, حق کو چمکا دے, حق کی محنتوں کو پھیلا دے اور حق کی فکروں کو چلا دے. اے اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما, ہماری عورتوں پہ رحم فرما, ہمارے گھرانوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہم کیا بگڑے سب بگڑ گئے, اے اللہ اپنے کرم سے سب کو تقوی طہارت پہ ڈال دے, ایمان و اعمال سے سنوار دے. اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بنا لے, اے اللہ ان کا سچا عاشق بنا لے, اے اللہ ان کی فکروں کو اپنانے والا بنا لے. اے مالک ہمارے حال پر رحم فرما, اے اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما. اے اللہ تیرے بندے تجھے رات دن پکار رہے ہیں, جس کی پکار پسند آ جائے اسے بہانہ بنا کر ہم سب پہ رحم فرما دے اور ہم سب پہ کرم فرما دے. اے اللہ ہم نکمے ہیں, کمزور ہیں, بے حال ہیں, کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے. اے اللہ اس چھوٹی سی دنیا کی زندگی کو بھی پریشانیوں سے بچا لے, بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کو چین دے دے, بے چہروں کو سکون دے دے, بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے, ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما دے, اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں میں حفاظ اور علماء کو اے اللہ قیامت تک موجود عطا فرما. اے مالک اپنے کرم سے اس چار دیواری کو بھی قبول فرما, اس بستی کو بھی قبول فرما, اس شہر کو بھی قبول فرما, اور پورے عالم کے لیے قبول فرما, اور پوری قوموں کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض غیبی خزانوں سے ادا فرما. اے اللہ بے شمار تیرے بندے دعاؤں کو کہتے ہیں, چاہتے ہیں, متوقع ہیں, کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے. اے اللہ تو تو دلوں کا بھید جانتا ہے. اے اللہ جو محسنین بھی ہے, اے اللہ محبین بھی ہے. اے اللہ ہر ایک کا حق اپنے خزانوں سے عطا فرما, اور اے اللہ غیر سے ہر ایک کو اپنے شاہ نشان نصیب فرما. اے مالک ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے منا کی بھی مغفرت فرما, غلام احمد صاحب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مغفرت فرما, اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے اکابر گزرے ان سب کو درجات بلند عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ, ہمارے اکابر, ہمارے اساتذہ, اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ٹھکانے عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو بھی اے اللہ ان ٹھکانوں میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ان کو سکون کروٹ کروٹ عطا فرما. اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما. جن کے ماں باپ موجود ہیں انہیں سکون عطا فرما, انہیں چین نصیب فرما, اور ان کے اللہ راحتوں کے اسباب غیب سے عطا فرما. اے اللہ ہماری ضرورتیں لامحدود ہیں لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اے اللہ مانگنا بھی ہمیں نہیں آتا. اے اللہ ہمیں ایمان کے خزانے, تقوی طہارت کے پہاڑ, اے اللہ توکل کی دولتیں, اے اللہ اپنی رضامندی کے جواہرات سے زندگی کو آباد فرما. اے اللہ وہ سارے خیر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے وہ ہمیں نصیب فرما, اور جن شرور سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے خزانوں میں جو کچھ ہے جہاں تک ہمارا خیال بھی نہیں جاتا اور تو کسی خاص بندے کو دینے کا ارادہ کیا, اے اللہ ہم اس کے بھی سوالی ہے, وہ خیر ہمیں بھی نصیب فرما. اے اللہ اپنی راہ میں چلاتے رہیے. اے اللہ ایمان کی بہرتوں میں جماتے رہیے. اے اللہ بچی زندگیوں میں برکت عطا فرما, اپنے اپنے وقتوں پر حسن خاتمے کی دولت عطا فرما. اے اللہ زندگی بھر لوگ تیرے کہے, اور تو نے دھتکار دیا تو تیرے عزت کی قسم ہم کہیں کے نہیں رہے گئے. اے مالک ہمارے حال پہ رحم فرما, ہمیں اپنا بنا لے. آپ نے اپنا کلمہ پڑھایا, اپنے نبی کا کلمہ پڑھایا, اپنے دین کا نام لینے والا بنایا. مولا ہم بھکاریوں پہ رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما, اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما. مولا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم